بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21, ترجمہ یوں ہے کہ تم لوگوں کے لیے, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر اللہ کا کرتا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود. اب اس میں دیکھیں, یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے, اس میں ایک شرط لگی ہوئی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ تو عمدہ نمونہ ان لوگوں کے لیے ہیں, لمن کان یرجو اللہ, جو لوگ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی یوم الآخرت, آخرت قیامت کا دن آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ. ہم لوگ جمع ہوتے ہیں, کچھ اصلاح میں لگے ہوئے, تو ہم سب میں یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں, یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ذکر اللہ کی کثرت, اس میں کمی ہو تو ہو, ذکر اللہ کی کثرت کی کمی کو دور کرنا چاہیے, پھر اتباع سنت کریں تو وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو کہ مطلوب ہیں اتباع سنت سے. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع, اس کا کلام پاک میں اور مختلف جگہوں پہ قرآن حدیث میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ مطلوب ہے, حکم ہے. بعض جگہوں میں تو بہت ساری آیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا انکار کر دے یا نہ کرے یا خلاف مخالفت کرے, یہ تو بہت شدید چیز ہے. اور دیکھیں کلام پاک کی یہ جو آیت ہے جو احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اتباع نہیں کرتے ان کو حق تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين, یعنی ہوشیار ہو جائیں, خبردار ہو جائیں, وارننگ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. ہم آپ مبتلا ہیں, ابھی میں جائزہ لوں گا, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مبتلا ہیں, یہ ہمارا مرض ہے, دین والے بھی دنیا والے, صورتیں مسلمانوں کی بنائے ہوئے, شکل مسلمانوں کی بنائے ہوئے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یا تو آر آتی ہے یا مخالفت کرتے ہیں. ان کے بارے میں کلام پاک میں ہے اور اس کی شرح فرمائی احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم. ہوشیار ہو جائیں یہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, کہ ان کو ایک فتنہ, ایک مصیبت آئے گی یا عذاب علیم ہو. کتنی بڑی دھمکی ہے کلام پاک میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر وعید سخت, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اوپر بڑی بڑی بشارت ہے. کلام پاک دین کا تو حاصل ہی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. لیکن افسوس آج ہمارے دیندار طبقے کو اس میں اشکالات ہیں. چنانچہ نہ ہمارا حلیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, نہ طرز زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, نہ معاشرت, نہ آپ اس کے تعلقات, نہ معاملات, کچھ بھی تو نہیں. ہر چیز میں اپنی من مانی کر رہے ہیں. سورۃ المائدہ میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَحْذَرُوا, پھر وہی وارننگ, وَحْذَرُوا, وارننگ, ہوشیار ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے مخالفت کی, فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ ہمارے رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے. انہوں نے پہنچا, جو کچھ انہوں نے پہنچایا وہ سب محفوظ ہے اور سب ہم سب کتابیں موجود ہیں, بتانے والے موجود ہیں. کہیں اس طرح سے ہے سورۃ النور میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیں یہاں پر بس نہیں ہوا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. تو یہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ساری جسمانی عبادات آ گئی, احکام آ گئے. اور وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات ادا کرو, یعنی اس میں سارے مالی امور آ گئے جو اللہ تعالیٰ کا حکم. لیکن یہاں پہ حق تعالیٰ نے یہاں پہ بات ختم نہیں کی, اس سے کام نہیں بنے گا. صرف فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تب تم بخشے جاؤ گے, تب تم پہ رحم کیا جائے گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رحم تو ہم مانگتے ہیں, ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں, جس گھر کو دیکھیے پریشان ہے, جس گھر کو دیکھیے, جس شخص کو دیکھیے وہاں مصیبتیں. لیکن ہوش نہیں آتا کہ تم جس رحم کو چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کی جس رحمت کو چاہتے ہو, وہ تو اس پر منحصر ہے. کہ اگر مصیبت آئی, پریشانی آئی, عمرہ کر لیا, نفل نمازیں پڑھ لی, نفل دعائیں پڑھ لی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں ہے, تو پھر تم کیسے تم پہ رحم کیا جائے گا, اور اطاعت کیسے کر لو گے. تو کسی سے سیکھنا پڑے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تو اسی سے سیکھنی پڑے گی جو کہ کسی سے وہ خود سیکھ چکا ہو. خود سے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اور ایک جگہ تو اتنی شدید انداز میں حضور نے فرمایا, سورۃ آل عمران کی 32 آیت ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول, آپ کہہ دیجئے ان کو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانو, والرسول, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّوْا, تم نے اگر مخالفت کی, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتے. کتنی بڑی بات ہے, یہ کفار کا شیوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے, ان کا کہنا نہ مانے, یہ کس کا شیوا ہے؟ اس کو ہم نے اختیار کر لیا. تو ایک جگہ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, تم پہ ہدایت واضح ہو چکی, ہدایت تو اس طرح سے واضح ہو گئی, ایک ایک چیز سامنے آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے علماء نے, پرانے علماء نے سامنے نہ لا دی ہو, اور آسان آسان کتابوں میں اس کو ضبط نہ کر دیا ہو, اور اپنے بیان میں اس کو بتا نہ دیا ہو, ایسی کوئی چیز نہیں, اور کر کے نہ دکھا دیا ہو. لیکن اگر اس کے بعد بھی تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور غیر مومنین کے راستے کو پکڑ لیا, کفار کے طریقوں کو پکڑ لیا, ہمارا تو انداز گفتگو بھی کفار کا ہو گیا. افسوس کی بات, فیشن کی چیزیں, بولنے میں بھی فیشن. نول نہیں ما تولا, ہم اس کو کرنے دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو روکیں گے نہیں, جو کر رہا ہے کرنے دیں گے. ونس لہی جہنم, اور اس کو جہنم میں بھیجیں گے. جب حق تعالیٰ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کرے, چاہے شادی ہو, چاہے طرز زندگی ہو, چاہے کوئی اور معاملہ ہو, اور آپ کو کرنے دیا جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے. تو اس کا انجام یہ ہے کہ ونس لہی جہنم, اور اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اور ایک جگہ بہت صاف ہے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, انہوں نے کہنا نہیں مانا, وہ یہ تعد حدود اور حدود سے آگے بڑھ گیا, یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین, اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس کے بارے میں بشارتیں ہیں, ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے, بس ایسے لوگ بابراد ہوں. کہ ہم کوئی چیز چھوٹی سی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بلا عذر قصدن ترک نہیں کر سکتے. اس بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اسلام کا بھی ست نکال لیا, دواؤں کے لیے ست جیسے جڑی بوٹی سے نکالنے کی دوا بنائی جاتی ہے, اسلام کی بھی ایک چیز نکال لی اور کہا کہ یہ ہم نے لے لیا بس یہ کافی ہے اور باقی چیزیں پھینک دی. فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ اس وقت لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو دوسرے طور پر سمجھ رکھا ہے. اہل سائنس نے دواؤں کا ست نکالا تھا, مگر اس وقت کے عقلا نے اسلام کا ست نکالا ہے. اپنے خیال کے موافق کچھ چیزیں اسلام میں داخل کر لی اور کچھ چیزوں کو خارج کر دیا, مگر صاحبو ست اس چیز کا نکلا کرتا ہے جس میں کوئی فضول جز ہو. تو کیا آپ کے نزدیک اسلام میں بھی کوئی فضول جز ہے جو آپ کچھ کو انتخاب کرتے ہیں کچھ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو اس سے تو خدا تعالیٰ پر اعتراض لازم آتا ہے. صاحبو اسلام کا کوئی جز بھی قابل ترک نہیں, حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن سلام صحابی ہیں اور وہ عالم بھی تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں, کیونکہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں تو اسلام کے خلاف تو ہوگا نہیں, کیونکہ اونٹ کا گوشت کھانا کچھ فرض تو ہے نہیں, فرض ہے, اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو کیا حرج ہے, یہ اسلام میں فرض نہیں واجب نہیں اور توریت پر عمل ہو جائے گا کہ توریت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں. اب یہ اب صحابی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور یہ ان کو خیال پیدا ہوا. اس خیال پیدا ہونے پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس یہ بات سوچنے پر یہ آیت نہایت شد و مد کے ساتھ نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. فرماتے ہیں خیال کیجئے اونٹ کا گوشت نہ کھانا یہ کون سا ایسا بڑا رکن تھا اسلام کا جس پہ یہ آیت اتنی شد و مد سے نازل ہوئی کہ تم تو اسلام میں تم پورے پورے داخل کیوں نہیں ہوتے, کچھ کرتے ہو کچھ نہیں کرتے. یہ ہمارا شیوا ہے آج کل مسلمانوں کے زوال, بڑے ہمدرد بنے رہتے ہیں امت مسلمہ کے. کبھی سوچا بھی ہے کہ کیا وجہ ہے زوال کی؟ وجہ یہ ہے کہ تم اسلام کو کاٹ چھاٹ کر عمل کرتے ہو. یہ وہ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں, اسلام کا نام نہاد پھیلانے والے ہیں, ان کا یہ حال ہے, کاٹ چھاٹ کے دم کٹا اسلام. یہ اسلام ہے؟ اسلام تو نہیں, تم نے اس کو اختیار کر لیا. عمرہ کر لیں گے, نفل نمازیں پڑھ لیں گے, کچھ اور ایسی بس جن کا اسلام ختم ہو گیا, اور کوئی اتباع سنت یہ کوئی چیز نہیں. دیکھیے خیال کیجئے گوشت کا کھانا, اونٹ کے گوشت کا کھانا بھی کوئی رکن اعظم تھا اسلام کا, مگر اس کے ترک کو قرب سمجھنے پر کس قدر شد و مد ہوا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس ترک سے میں دو کام کر لوں گا, توریت پہ بھی عمل ہو جائے گا, اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا اتنا جز بھی ترک کے قابل نہیں. اسی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں پورا دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہوں, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قدم بقدم رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ایک عمدہ نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارے اختیار میں ہیں ان میں تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بنو. معمولی سی چیز بھی چھوڑ دو گے اپنے نفس کی خاطر یا اور اس سے بھی بڑھ کر کہ سڑی ہوئی مخلوق کی خاطر چھوڑ دیتے ہو اتباع سنت، یہ معمولی چیز نہیں، یہ بہت شدید چیز ہے. ایک تو آپ نے سنت ترکی کہ ہماری سستی ہو گئی، ایک درجے میں عذر ہوا، اور ایک سنت اس لیے ترکی کہ اگر میں نے اس سنت پہ عمل کیا تو فلاں شخص کیا کہے گا، حق تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے. یاد رکھیے اس کے بعد وہی آیت آئے گی، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، تم ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی یا کوئی عذاب علیم آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا. بھائی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس محبوب کی مخالفت کو اتنا ہلکا سمجھا کیسے، سمجھا کیسے؟ حق تعالیٰ کے محبوب، اور جو کچھ بھی ہمیں دیتے ہیں وہ تو حق تعالیٰ دے رہے ہیں. ہماری آنکھ ہے تو حق تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، زبان ہے تو حق تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کسی مصیبت کو روک سکتے ہیں تو حق تعالیٰ روک سکتے ہیں. تم ان کے محبوب کی مخالفت کرو. حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس ایک نمونہ بنا کے بھیج دیا ہے اور فرمایا کہ ایسے بن جاؤ اور اپنی عادات اور کھانا پینا اور سونا بیٹھنا اور اٹھنا اور چلنا اور طرز انداز اور چال ڈھال ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مولانا شبیر خان نے رحمتہ اللہ علیہ کے واسطے پڑھو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. بھائی قرآن و سنت، قرآن و حدیث بتا رہے ہیں آپ کو، قرآن اور سنت کا نچوڑ بتا رہے ہیں. کیا قرآن میں اس کی یہ نہیں کہا گیا ہے؟ وہ اس انداز سے کہہ رہے ہیں، تم ایسے بن جاؤ جیسے ہمارے محبوب. بس اب آپ غور کر لیں کہ اگر ایک بات کی بھی کمی ہوئی تو ہم اس نمونے کے موافق نہ ہوئے. ایک مطلب میں نے کہیں پہ بیان ہو رہا تھا، میں نے عرض کر دیا تھا، میں نے کہا یہ دیکھیے یہ آیت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کلام پاک کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. قرآن کی ایک چھوٹی سی بھی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا، اس کی کہیں رہائی نہیں، اور دنیا میں تو وہ اس کو ہوگی ذلت و رسوائی کی جس کا حد و حساب نہیں. کیونکہ پہلے مرتد کو قتل کیا جاتا تھا، اب مرتد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو اب اللہ میاں کی طرف سے اس کے اوپر آتا ہے. بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ کلام پاک کی آیت ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں تھے، آپ اس آیت سے انکار کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمونہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہیں ان کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کسی اللہ والے سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے کیسے بن جائیں؟ کیوں آپ جان بوجھ کے شادیوں میں خرافات کرتے ہوتے ہیں؟ شادی ہو رہی ہے جس میں تمام خرافات ہو رہی ہیں سنت کے خلاف، آپ شرکت کر رہے ہیں اس میں؟ کس طرح سے شرکت کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور خود اپنے آج جائزہ لو کس طرح سے ہمت ہو گئی ہماری آج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت علل اعلان کرتے پھرے. کہتے سنت کو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں. ہمارے حضرت کہتے کیا سنتیں اس لیے ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے؟ سنت اس لیے تو نہیں ہے. پھر اس کی مثال دی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی مثال ہے کہ درزی سے ہم کو ایک کپڑا سلوانا منظور ہے، ہم نے نمونے کے واسطے اپنا ایک بنا پہلا کا تیار کپڑا ہے کرتا بھیج دیا کہ ایسا سی دینا، اب کچھ اور بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی لمبی آستین ہو، اتنا چوڑا ہی ہو. بھائی آپ کو کرتا دے دیا، آپ ایسا بنا دیجیے. جب وہ سی کر لایا تو دیکھا کہ اس کے موافق ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک آستین لمبی ہے. تو اس درجی سے کہا جائے گا کہ اگر کہ ظالم تیرے پاس ہم نے تو نمونہ بھیج دیا تھا، تو نے ایک آستین کو لمبی کیسے کر دی؟ آپ وہ کپڑا قبول کریں گے بلکہ اس کے منہ پہ دے ماریں گے کہ تم نے ایک آستین لمبی. درزی یہ کہے گا کہ صاحب ہم نے تو پورا صحیح بنایا، صرف ایک آستین ہی تو لمبی کی ہے، ذرا سی تو چیز ہے، لیکن آپ کیا قبول کر لیں گے؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کچھ عمر میں کرتے ہیں اور کچھ عمر میں نہیں کرتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ جائزہ تو لیں کہ آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو صاحبو جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور وضع اور لباس اور طرز انداز ویسا نہ ہوگا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو کچھ عجب نہیں کہ ہم وہاں سے نکال دیے جائیں. اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے رکھے اور اپنے حبیب کے گروہ میں ہم کو اٹھائیں. یہ بیان کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ ایک سوال کیا گیا کہ نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے, بہت رواج ہے یا نہیں, کن میں ہے؟ مقتدائے دین, ائمہ مساجد, عیدگاہ کے ائمہ, علماء دین, مفتیان حضرات اور شیوخ. حکیم الامت رحمۃ اللہ کا جواب سنیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بدعت ہے, اور حضرات فقہ کرام رحم اللہ تعالی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس بدعت کے مرتکب کو زجر و توبیخ کی جائے, یعنی سزا دی جائے اور ڈانٹا جائے. یہ بدعت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کیا, اور نہ صحابہ نے کیا. کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کا حکم ہے. ارے اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کہاں ہے؟ وہ تو اپنی منمانی کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا, نہ صحابہ کرام نے کیا نہ بعد میں کیا. تم نے ایک نئی چیز نکال لی. وہ اپنے ہی رہتے ہیں, باپ بیٹے مل کے نماز کے بعد گلے مل رہے ہیں. بدعت ہے, اور ایسی بدعت ہے کہ فقہ نے فرمایا اس کو زجر و توبیخ کی جائے اس کے اوپر, اور پھر بھی باز نہ آئے تو حسب قدرت اسے سزا دی جائے. اسے بدعت رمضان میں حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کیا. میں مختصراً آپ کو کچھ سنتیں بتاتا چلا جاتا ہوں تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ کتاب جو ہے ایک ہے علیکم بسنتی, مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑی عجیب کتاب. تو اب یہ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں, آپ اس میں سے اندازہ کر لیجئے. سب تو نہیں پڑھ سکتا, کتاب خود دیکھ لیجئے گا. اب انہوں نے شروع کیا ہے کہ رات صبح کو اٹھے, وہاں سے شروع کیا. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہروں اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, اور ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو آنکھ پہ یوں رکھتے اور یوں مل لیا. یہ دیکھ, یہ طریقہ ہے ملنا. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ. سیکھنے کی کوشش کی, پوچھا کسی سے, کتابیں موجود ہیں, پڑھا کسی سے, پڑھا, پڑھنے کے بعد عمل کیا, نہیں عمل کیا اور بلا عذر چھوڑ دیا. تم جب صبح رات کو اٹھتے ہو, سونے کے بعد صبح کو فجر میں اٹھے ہو تم, تو اس وقت تم اس سنت کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اسے کیا وقت لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے یا پیسے لگتے ہیں, یا اس کو کرنے میں بھی کوئی آپ کو ملا کہے گا؟ بعض سنتیں تو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملا نہ کہہ دے, کیونکہ یہ مخلوق, سڑی ہوئی مخلوق کی خاطر چھوڑ رہے ہیں, ان کو کوئی عذر نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اس میں تم کو مرض ہو گیا ہے, کوئی تم کو دیکھتا بھی نہیں ہے. تم نے سمجھایا کہ ہم اس حلیے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. ارے تم حلیہ تو اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے. صورت لے کے آیا, صورت تو لے کے پہنچ جاؤ کم سے کم. سیرت کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو تم صورت تو لے کے پہنچ جاؤ. اور تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنانے میں آر کیوں آتی ہے؟ یہ کوئی معمولی مرض ہے؟ اللہ کا محبوب ہے, تمہارا محبوب ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ, کیا دیر ہے؟ کیوں کیوں دیر لگائی؟ کیا وجہ ہے کہ تم ان کی سنتوں سے کتراتے ہو؟ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اگر عربی یاد نہ ہو تو اردو میں یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے موت کے بعد ہمیں حیات دے دی. کیونکہ کلام پاک میں ہے کہ جس وقت بندہ سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے. ہم آپ کا کچھ بھی ایمان ہو, غلط سلط عقائد بیٹھ گئے ہوں, لیکن کلام پاک میں ہے کہ مرنے کے سونے والا مردہ ہوتا ہے, روح نکال لی جاتی ہے, اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کو روح واپس اٹھا دی. جب بھی آپ سو کر اٹھے تو مسواک کرنا سنت ہے, اور وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے وہ الگ ہے. سمجھ لیجیے, ایک سنت ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوراً بعد مسواک کرنا, دونوں ہاتھ دھو لینے چاہیے پہلے پھر مسواک کرنا چاہیے. کیونکہ ایک جگہ ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے, وہ اس وقت تھا جب پانی گھڑوں وغیرہ میں ہوتا تھا. اب تو خیر نل سے آتا ہے لیکن پھر بھی عادت یہی ہونی چاہیے, اور بچوں کو سکھانا چاہیے کہ دیکھو جیسے ہی اٹھو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ہاتھ دھو لو اپنے, اور اس کے بعد مسواک کر لو. کپڑے پہننے کی سنت ہے, پیجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پہنے, سنت ہے. اب بے خیالی میں جو چاہ کر رہے ہیں, بھائی عادت ڈالنی پڑتی, اور بچوں کو عادت ڈلوائیں. اسی طرح سے قمیض میں استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے مٹی کے دونوں لے جائیں. اب یہاں تو ہے نہیں اب رواج, لیکن ٹیشو پیپر نے اس کی جگہ لے لی. اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹیشو پیپر سے پہلے کر لینا چاہیے تین بار, پھر پانی سے دھونا چاہیے. اب عمل کرو, نظافت اور صفائی بھی اسی میں, صفائی بھی تو اسی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے, یعنی کوئی چیز پیروں میں پہنی ہوئی ہوتی, اور سر ڈھک کر جاتے تھے. دیکھیے یہ سنت ہے, ننگے سر حمام میں نہیں جانا چاہیے. اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن یہ بسم اللہ اور جو اللہم ہے اس کو حمام میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں, اور بایاں پیر اندر رکھیں پہلے پھر دایاں پیر. رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس کو طرف پیٹھ کریں. بعض آج کل بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ ترچھے ہوئے تاکہ قبلے کی طرف پیٹھ یا چہرہ نہ ہو. بیٹھ کر پیشاب کریں, کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. یہ بچوں کو بہت اس میں نگرانی کی ضرورت ہے, بعض بچوں کو عادت ہو جاتی ہے. ہمارے پرانے بزرگ تو بہت سختی کرتے تھے, ہرگز کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنے. اب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں بچہ کیا کر رہا ہے, اور پھر بچے کو طہارت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, وہ پیشاب کر دیا اور سارے چھیرے پڑ گئے. تو بچوں کو سکھاؤ, تو بچوں کو خود تو سیکھیں پھر تو سیکھیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے کون سا پیر نکالیں؟ دائنا پیر. بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کیا دعا پڑھیں؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اگر یاد نہیں عربی تو یوں کہو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم سے گندگی کو دور کر دیا. غسل کرنے کا مسنون طریقہ ہے وہی کیجئے, بہشتی زیور میں سب دیا ہوا ہے. اب وضو کرنے میں سنتیں, ان سنتوں کو دیکھ لیا جائے کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرنا, دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک تین بار دھونا, مسواک کرنا, اور مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو مل لے, تین بار کھلی کرنا, تین بار ناک میں پانی چڑھانا, ہر ہاتھ وغیرہ سب کو تین تین بار دھونا, چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا, اور ایک بار تمام سر کا مسح کرنا, پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو ہمارے حضرت نے طریقہ بتایا ہے کہ پہلے یہ انگلیاں تر ہوتی ہیں تین, ان انگلیوں سے یوں لے جاؤ, پھر ہتھیلی سے یوں لے جاؤ, تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا. پھر یہ جو انگلی بچ گئی انگوٹھے سے کان کے اوپر اور شہزاد کی انگلی سے کان کے اندر, سیکھنے کی اس میں لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے وضو پھر ان کے سامنے کر کے دکھایا, جیسے مجھے حضرت نے سکھایا تھا, ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے مجھے وضو سکھایا, ان کو ان کے شیخ نے سکھایا. یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. یہ ہے طریقہ تربیت کا, یہ طریقہ نہیں کہ بس کتاب پڑھ کے, کتاب پڑھ کے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. گھر سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر نکالا جائے گا؟ بایاں پیر. اور یہ دعا پڑھی جائے گی, بسم اللہ توکلت اور اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا مجھے سکھائی حضرت ڈاکٹر عبدالحیات کے رحمتہ اللہ, تین بار پڑھ جب گھر سے باہر نکلو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے نماز کی سنت ہے, مردوں کے لیے الگ سنت ہیں, عورتوں کے لیے الگ سنت ہیں. اب یہ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ عورتیں اسی طرح سے نماز پڑھنے لگی ہیں جیسے مرد. مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم نے ایک رسالہ لکھا ہے, اس میں دلائل دیے ہیں کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی سنتیں الگ ہیں, عورتوں کی سنتیں الگ ہیں. مرد عورت مرد کے ساتھ کس طرح سے نماز کیسے پڑھ سکتی ہے؟ عورت تو حیا کی چیز ہے, اس کو زمین سے سمٹنا ہوتا ہے, زمین کے تھوڑی کہ اٹھا اپنے دونوں پیر اٹھا کے, سے تو طریقہ نہیں ہے سجدہ کا عورتوں کا. اور ان کو دیکھ کر یہاں کی دوسرے ہمارے یہاں لوگ بھی عقل نہ کر, بھائی دلائل ہیں اس کے, کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی نماز الگ ہے, ان کی سنت الگ ہے. اسی طرح سے جب آپ وہ کرتے ہیں عمرہ, تو میلے جو وہ ہیں دو ہرے نشان لگے ہوئے ہیں, اس میں حکم ہے مردوں کو کہ وہ تھوڑا سا بھاگ کر چلیں, بہت بھاگنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ ہلکا سا بھاگنے کا انداز ہے. لیکن عورتوں کے لیے منع ہے, تو عورتوں کے لیے الگ ہے کام. اب عورتیں بھی بھاگنا شروع کر دیں تو اچھا خاصا رقص کا سماں ہو جائے گا. اسلام میں رقص حرام ہے, رقص حرام ہے, موسیقی حرام ہے, گانا حرام, جائز نہیں ہے. جیسے مردوں کو نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے, لیکن اس میں بھی اچھے اچھے ائمہ غلطی کرتے ہیں. نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں وہاں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, تم بعض نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہو, کم سے کم نماز کی تو سنتوں کو سیکھ لو. دعوی ہے بس اسلام اسلام اسلام, عربی اسلام, اسلام تو نام سنت کی اتباع تھا, وہ کہاں ہے, کرو اس کو. اول تو کھڑے ہی غلط ہوتے ہیں, سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک فٹ پیر کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے, کوئی دو فٹ رکھتا ہے, کوئی ایک میٹر رکھتا ہے. یاد رکھیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ سنت ہے, اور دوسرے ائمہ کے نزدیک خاموشی ہے, سنت ہے ہی نہیں, بتائی نہیں گئی. تو ہم تو حنفی ہیں, اور اس کے علاوہ جب دوسرے ائمہ کے ہاں یہ سنت نہیں منقول ہے, تو آپ جس کے ہاں منقول ہے اسی کی کریں گے نا عمل. لیکن یہ چیز تو حلق سے اترتے ہی نہیں ہے ہمارے ہی لوگوں میں, پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہوئی. بھائی نماز کے لیے کھڑے ہو تو دونوں پیر قبلہ رو ہونے چاہیے, اور دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دونوں پیر سیدھے ہو جاتے ہیں, ورنہ پیر سیدھے نہیں ہوں گے تو سنت ہے, عمل نہیں کرتے امام صاحب. اور اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوئے, ابھی تو بسم اللہ ہی غلط ہو رہی ہے نماز کی. یہ عبادت ہے یا نہیں؟ اور عبادت میں تم کس طرح سے سنت کے خلاف کر رہے ہو, کس دلیل سے کر رہے ہو؟ اس کے بعد نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں یوں کی جائیں, یوں کی جائیں کہ یہ دونوں ہتھیلیاں قبلہ رو ہو جائیں, اور ہاتھ اتنا اٹھ جائے کہ یہ کان کی لو تک انگوٹھا ہاتھ کا آ جائے. اور عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ, عورتوں کے لیے صرف کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے. سمجھ لیجیے دونوں میں فرق ہے. عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ بس کندھے تک ہاتھ, مردوں کے لیے سنت یہ ہے. لیکن آج کل مردوں نے عورتوں کی سنتیں اختیار کی. یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ہے کہ ہاتھ اوپر باندھ, صرف مردوں کا باندھتے ہیں. خیر حدیث شریف میں ممکن اختلاف ہی مسئلہ ہو, لیکن ہمارے یہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ عورتیں تو ہاتھ یوں باندھیں اوپر, لیکن مرد ہاتھ اس طرح سے باندھیں کہ دونوں انگلیوں سے کلائی کو پکڑیں, تینوں انگلیاں اس کی پشت پر بچھائیں, اور پھر ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں جہاں تک جائے. سنتوں پہ عمل کر, نماز میں بھی سنتوں پہ عمل جب نہیں ہوا, اور ایسی موٹی موٹی سنتوں پہ عمل نہیں ہوا, میں تو اکثر ائمہ مساجد کو دیکھا ہے کہ نہیں کرتے عمل. بھائی تو نماز پڑھانے جا رہے ہو, عبادت ہے تو سنت ہی تو سب کچھ ہے. تم عبادت میں بھی جب سنت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس پہ بھی بڑھ کر جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس پہ لان تان کرتے, اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے. اللہ اکبر کہہ کر مرد کو ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھنا کہ بایاں ہاتھ نیچے رہے اور دایاں ہاتھ اوپر رہے, اور عورتوں کو اس طرح سینے پر ہاتھ رکھنا, یہ سنت ہے. یہ کون رہے؟ مفتی عبدالحکیم صاحب عالم ہے, وہ لکھ رہے ہیں. رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے, ہاتھ میں انگلیاں ملائی نہیں جائیں گی, پھر گھٹنوں کو پکڑا جائے گا مضبوطی سے. اور سجدہ ہی غلط ہوتا ہے, سجدہ کی اس کثرت سے غلط ہے. عورتوں اور مردوں کا سجدہ بھی الگ ہے. عورتوں کا سجدہ تو یہ ہے کہ یہ پیر جو ہیں گھٹنے سے لے اوپر کا پیر نہ اٹھنے پائے, سمٹ کر سجدہ کریں اور دونوں ہاتھ بچھا دیں. اور مردوں کا سجدہ یہ ہے کہ یہ جو گھٹنے ہیں اور یہ ران کا حصہ ہے یہ بالکل عمودن ہو جائے, اور جب سجدے کو جائیں تو سجدے میں سب سے پہلے کون سی چیز جائے گی زمین پہ؟ گھٹنے. پھر کون سی چیز جائے گی؟ ہاتھ. اور ہاتھ کیسے رکھے جائیں گے؟ ہاتھ یوں رکھے جائیں گے کہ یہ انگلیاں قبلہ رو ہوں, انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور زمین پر بچھی ہوئی ہوں. کوئی خیال ہی نہیں رکھتا. جب تم نماز میں خیال سنتوں کا نہیں رکھ رہے تو پھر کہاں رکھو گے؟ اور اس کے بعد ناک کہاں رکھو گے؟ ناک, یہ دونوں جب انگوٹھے رکھ دیے زمین پر تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان اگر آپ لائن کھینچیں تو اس کے درمیان میں ناک کی نوک رکھ دیں, اور پھر پیشانی رکھ دیں. یہ آپ کا سجدہ سنت کے مطابق. اور ایک بہت باریک سنت جو ہمیں حضرت نے سکھائی, ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے یہاں اعتکاف پہ تھا تو وہ نمازیں دکھاتے تھے کہ بھئی یوں ایک شخص نے پڑھی سب دیکھ لو. نماز میں پیر کی انگلیاں بھی سجدے کی حالت میں مڑ کر قبلہ روح ہوئی ہوئی, یاد رکھیے یہ بھی ایک سنت ہے. تو اہتمام کرنے سے ہوتا ہے, اہتمام کرو گے تو پھر نماز آئے گا لطف. باقی یہ چیزیں صرف کتابوں سے حل نہیں ہوتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث شریف ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. جس صحابہ نے ان کو دیکھا اور صحابہ نے بالکل نماز اسی طرح کی پڑھ کے دکھائی اور اس کے بعد تابعی اسی طرح سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کا سب کا دستور یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کے اپنے مریدوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نماز میں نے شیخ سے پوچھ, میرے شیخ نے اپنے شیخ, حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہوتا ہے. اب یہ ہے اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, یہ کتابوں سے نہیں ہو سکتا, یہ ٹیلی ویژن سے نہیں ہو سکتا, یہ کتابوں میں تصاویر بنانے سے نہیں ہو سکتا. یہ تو کوئی آپ کو دین تو اسی طرح سے پھیلتا ہے, واحد واحد ایک ایک کر ماس پروڈکشن چاہتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ آ گئے, ایک صاحب نے کچھ کر دیا اور سب لوگ سیکھ گئے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ٹیلی ویژن پہ جو دین سکھاؤ گے اس سے گمراہی پھیلے گی, اس سے کچھ نہیں ہو سکتا, چونکہ وہ طریقہ ہی سنت کے مطابق نہیں, دین پھیلانے کا یہ طریقہ ہی سنت کے مطابق, اس میں کیا دین پھیلے گا. نماز میں انگلیوں کی حالت, پیروں کی حالت, اس کو غور کریں, خود ہی نماز صحیح ہو جائے گی اور خوشبو بھی پیدا ہو جائے گا. کہاں پہ انگلیاں کیسی ہونی چاہیے, رکوع میں انگلیاں کھلی ہونی چاہیے اور سجدے میں انگلیاں بند ہونی چاہیے, بچھی ہوئی ہونی چاہیے, ناک کہاں پہ ہونی چاہیے, نظر, اچھا نظر بھی ہے, جب آپ کھڑے ہوں تو نظر کہاں ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ پر, جب آپ رکوع میں ہوں تو نظر کہاں ہونی چاہیے, پیروں کے اوپر, اور جب سجدے میں ہوں تو نظر کہاں ہونی چاہیے, ناک کی نوک پر. یہ سنتیں کون دیکھ رہا ہے, تم کر رہے ہو, صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تمہاری آنکھ کہاں ہے. خالصتاً اخلاص, اخلاص سے ہے سنت, اور تو کوئی وجہ نہیں, انہیں سنتوں سے تو نماز مقبول ہوتی ہے. اور معلوم کرو یہ کتاب بہت عمدہ ہے, یہ اور اسوہ رسول اکرم. پھر اس کے بعد نماز کے بعد کی متعدد سنتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان پہ عمل کیا جائے, لیکن سب سے بڑھ کر یہ سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد دعا مانگا کرتے ہیں, دعا کو نہ چھوڑا جائے. دو وقت دعا کی قبولیت کا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تہجد کا وقت اور ایک ہر فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت, تو مانگو دعا. دعا کے آداب میں اور سنتوں میں یہ بھی ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. پھر بہت سی چیزیں ہیں کھانا کے متعلق, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے, یہ ایک دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے, کلی کرنا, دائیں ہاتھ سے کھانا. اگر آدمی گھر میں کہیں ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا سنت ہے, لیکن الگ الگ بھی کھا سکتے. کھانے میں مشکات شریف کی حدیث ہے, کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنے ہی برکت زیادہ ہوگی, اور جو کھانا ملے اس پر قناعت کر لینا, یہ نہیں کہ بھائی یہ کہاں ہے, فلاں چیز کہاں ہے بھائی, یہ سب نہیں کرو. جو کھانا آ گیا سمجھو کہ من جانب اللہ, یہی مقدر تھا. بیوی کو پہ غصہ نہ کرو, یہ بالکل خلاف سنت ہے. بیوی پہ غصہ کھانے کے معاملے میں بالکل خلاف سنت ہے, غصہ تو ویسے ہی حرام ہے. اس کو یہاں تک اس سنت پہ تو کم سے کم عمل کرو. خالی جوتے اتار کر کھانا سنت ہے, ٹیبل کرسی پہ بیٹھ گئے جوتے پہنے ہوئے, مجبوری میں کرو تو کرو. اور اپنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. بیوی کو کہتے مجھے چمچے سے منہ میں ڈالو. ایک معذور شخص کو میں نے دیکھا تھا ہمارے رشتے داروں میں, بےچارے بالکل معذور ہو گئے تھے, اتنے معذور ہو گئے کہ ہاتھ اٹھ کے منہ تک نہیں آ سکتا تھا. ایک ملازم رکھا گیا تھا, وہ ان کے منہ میں لقمے بنا بنا کے ڈالتا تھا. کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ اور بڑا ہو اس سے پہلے کھانا شروع کرنا. کھانا اگر تین انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلی کو شامل نہ کرنا. ایسی چیزوں میں جب پتلی ہوں اور انگلیوں سے نہیں کھائی جا سکتی تو اس کے لیے حکم یہی, جیسے آپ نے چاول میں بہت سارا رائتا ڈال دیا, آپ اس کو کیسے کھائیں گے انگلیوں سے؟ تو میں نے حضرت سے پوچھا تو ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کہ یہ چمچے سے کھانا سنت تو نہیں ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب کہیں معاملہ ایسا ہوتا تھا تو وہ آسانی کو اختیار کروانا, تو چمچے میں یہ نیت کرو کہ اس سے آسانی ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور چمچے سے کھاؤ. ایسی چیزیں جو انگلیوں سے نہیں کھا سکتے. کھانے میں پھونک نہ مارو, کھانا اپنے جانب والے کنارے سے شروع کرو, برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کی طرف سے نہ شروع کر دوں. اور گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے. اور شہد کے بارے میں تو یہ ہے جو مہینے میں 3 بار شہد چاٹ لے پہلی دوسری شروع کی تاریخوں میں شاید, یا واللہ عالم, تو اس پہ کوئی مصیبت نہیں آتی. گوشت کی بوٹی کو دانتوں سے نوچ کر کھانا سنت ہے. اسی طرح سے مختلف سنتوں کا جائزہ لینے, میں تھوڑی سی سنتیں بتا رہا ہوں. 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز اور دیگر دین کی باتوں کا اس کو حکم کرو, سکھاؤ. اور 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نرمی بہت تھی, یہ بھی سنت. بہت نرمی سے پیش آؤ, خوش خلقی سے پیش آؤ. بہرحال سنتوں کا تو ایک بہت بڑا, یہ 2 کتابیں بڑی عجیب ہیں, ایک اس میں رسول اکرم, یہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ, اور ایک یہ علیکم بسنتی مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کو آدمی رکھے. مجھ کو حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے یہ کتاب دی جب میں حضرت سے تعلق ہوا میرا, اور کہا کہ اس کے اوپر قابو حاصل کرو, یعنی اس کے اوپر تمام سنت. چھوٹی سی کتاب تھی, تو بڑی کر کے چھاپ دیا, ورنہ اور چھوٹی سی ہوتی تھی یہ, کیونکہ اس میں بڑے بڑے حروف کر دی. چھوٹی سی کتاب ایسی سنت ہے. تو ہم نے فوراً اس کے بعد اس کی ساری دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھتے تھے وہ بھی اس میں دی ہوئی. وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے محفوظ کی, اس کو یاد کیا, الحمدللہ وہ یاد ہوں گی, وہ پھر چلی آ رہی. سنتوں کی پابندی ہو گئی, لیکن صرف عبادات تک نہیں ہے, تمام امور میں سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سب سے بڑی چیز جو بہت کثرت سے پیش آتی ہے وہ شادیاں. شادیاں سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے, اس میں سے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں تو سنت کو چھوڑنا کیا, اس میں تو اسراف اور نمائش اور نام و نمود اس میں پڑ جاتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی و صحابہ و بارک وسلم کثیرا کثیرا. یا اللہ ہم آپ کے مجبور بے بس بندے, آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ان کے نام لیوا ہیں. یا اللہ آپ نے تو اتنا بڑا شرف ہمیں عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا, لیکن یا اللہ ہم اتنے ناقدرے ہیں یا اللہ کہ آپ کے محبوب کی مخالفت سے ہم باز نہیں آتے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں بخش دیجیے, معاف فرما دیجیے. یا اللہ موافقہ نہ فرمائیے گا, یا اللہ موافقہ نہ فرمائیے گا, یا اللہ موافقہ نہ فرمائیے گا. یا اللہ ہم کو, ہمارے متعلقین کو معاف فرما دیجیے. ہم لوگ اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرمائیے. یا اللہ آپ نے عافیت سے رکھا ہے, ہماری عافیت کو قائم رکھے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں عافیت کے ختم ہو جانے سے, عیش و عشرت کی غفلت پڑ جانے سے, نعمتوں میں کمی ہو جانے سے. یا اللہ شدید بیماریوں سے, تکالیف سے, پریشانیوں سے, ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے, یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم کو, ہمارے متعلقین کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے بچائے رکھیے گا, یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے. یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں, متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو آپ شفائے کام لاتا فرما. یا اللہ شفا عطا فرما, یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ غیب سے علاج کا انتظام فرما دیجیے. اور یا اللہ ہماری سب حاجات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو آرزوئیں اور جو تمنائیں ہیں, آپ علیم و خبیر ہیں, جو جائز ہیں ان میں سب پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں, متعلقین میں جہاں لڑکیاں ہیں ان کے رشتوں کی ضرورت ہے, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, یا اللہ غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے. بہترین رشتے عطا فرما دیجیے, ایسے ان کو شوہر عطا فرما دیجیے جو بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, اور یا اللہ غصہ نہ کرتے. اور یا اللہ جہاں لڑکے ہیں ان کے رشتوں کی ضرورت ہے, اپنے فضل و کرم سے ان کو ایسی بیوی عطا فرما دیجیے جن کے اخلاق سے ان کا دل خوش ہو جائے. یا اللہ اور جو شوہر کی جائز امور میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں. اور یا اللہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہیں, یا اللہ یہ بچے اور جہاں بھی دنیا میں ہیں, یا اللہ یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں, یہ بچے ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کی نگہبانی فرمائیے. یا اللہ ان کی نگہبانی فرمائیے, یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے, یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے, ان کے اخلاق کی حفاظت فرما دیجیے. ان کو یا اللہ گناہوں سے بچائیے گا, ان کو اتباع سنت نصیب فرمائیے گا, ان کے اخلاق کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ صحت و تندرستی ان کو اچھی عطا فرمائیے, تیز ذہن مضبوط حافظہ عطا فرمائیے, ہر قدم پر ان کی اعانت نصرت فرما دیجیے, خوب ترقی اور کامیابی عطا فرمائیے, ان کی بہترین قسمت بنا دیجیے. یا اللہ کسی طرح سے بھی محروم نہ فرمائیے گا, یا اللہ دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیے گا, ان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ان کی نگہبانی کی, اس فتنے کے وقت میں ہر قسم کے شر سے ان کو بچائے رکھیے گا. یا اللہ ہر قسم کی تکلیف سے, قرض سے ان کو بچا کے رکھیے گا. اور یا اللہ ہم آپ کے مجبور بے بس بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا دیجیے, یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں, یا اللہ اپنی وہ محبت نصیب فرمائیے, اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے, اس شوق کو دوسرے تمام شوقوں سے بڑھا دیجیے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.